السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الایمان بضع و سبعون وفی روایت بضع و ستون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یؤمن جاره ووائقه، من لا یؤمن جاره بوائقه، متفق علیہ. آگے خطبے کا موضوع ہے ایمان کے حصوں میں سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. ایمان کے حصوں میں سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. ایمان کے مختلف حصے ہیں اور شعبے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث میں: الایمان بضع و ستون یا بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، اور ان حصوں مختلف حصوں میں سے پڑوسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک حصہ ہے. ایمان کے سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ پڑوسوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کیا جاتا ہے، برا سلوک کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس سے اجتناب کیسے کیا جاتا ہے، اچھا سلوک کا معنی کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اور پڑوسوں کے بعض حقوق بیان کریں گے انشاءاللہ، اور آخر میں سب سے بڑا حق کس کا ہے اور کیا ہم اس حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس کی ادائیگی میں کوشاں ہیں کہ نہیں، اور پھر ہمارا کیا حال ہے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے. سب سے پہلے ایمان کے مختلف حصے اور شعبے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں بیان فرمایا ہے، اور یہ شعبے بہت زیادہ ہیں، اور ایسے شعبے ہیں جن کے بعض حصے بعض سے بہتر ہیں اور بلند ہیں، بعض حصے بعض سے بڑے ہیں. ایمان کا سب سے بڑا حصہ اور سب سے بلند ترین حصہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے، زبان سے کہنا ہے، دل کے یقین کے ساتھ اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم یہ جان نہیں لیتے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیتے ہوئے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا اور سب سے بلند حصہ ہے ایمان کا قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا ہے، لیکن صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، زبان کے قول کے ساتھ دل کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور دل کے یقین کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، سچائی کا ہونا لازمی ہے، انقیاد کا ہونا لازمی ہے، اسے قبول کرنا لازمی ہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کلمہ توحید کے صحیح معنی نہ جان لیا جائے. کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. سچا معبود صرف ایک ہی ہو، اللہ تعالیٰ، اور باقی جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہیں. ان ایمان کے مختلف حصوں میں سے پڑوسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید کی یہ عظیم آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ سب سے پہلا حق ہے ہر انسان پر کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سوا، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے. وبالوالدین احسانا، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اور جہاں پر والدین کا ذکر اس سے پہلے احسان کا ذکر لازمی ہے. قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا ہے تو ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا ہے احسان، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوکی کی انتہا ہے. جو بھی آپ اچھا سلوک جانتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، سب سے زیادہ حق اس حسن سلوکی کا والدین کا ہے. وذی القربى، ذی القربى رشتہ دار، رشتہ داروں کے حق ہیں. رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رشتے کو جوڑیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں رشتہ توڑنے والا نہ جائے گا، جو رشتے توڑتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. والیتامى، حسن سلوکی رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے، والیتامى یتیموں کے ساتھ بھی کرنی، معاشرے کے جو کمزور ترین لوگ ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے، والجار ذی القربى اور قریبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرنی ہے، والجار جنب اور تھوڑا سا دور پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، الى آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ آیت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو بھی جوڑ دیا ہے، یہ بھی ایمان کے حصے ہیں۔ اور دوسری دلیل متفق علیہ حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم یہ شخص مومن نہیں ہے۔ یہ شخص دو مرتبہ قسم فرمائے، ایک بار تین مرتبہ قسم فرمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ مومن نہیں ہے، ایمان کی نفی کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ قیل من یا رسول اللہ، یہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لا یؤمن جاره بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جو پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، جیسا کہ بعض بد عقید لوگوں نے سمجھا ہے۔ خوارج یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ، کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان کافر ہیں، اور ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسے نصوص یعنی ایسے جو احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی نفی فرمائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، نہ کہ مکمل ایمان کا خاتمہ ہے۔ اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے، خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ کرنے سے۔ سود خور بھی کافر ہے، زناکار بھی کافر ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بھی کافر ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، باقی حدیث کہاں گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب اس شخص کو بھی جہنم سے نکال دو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے؟ تو ایمان کی نفی سے مراد ہرگز ایمان کے اصل کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کے کمال کی نفی ہوتی، یعنی کامل ایمان نہیں ہے، اس شخص کا ایمان ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ پڑوسوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ اہمیت تو ہم نے جان لی ہے، پڑوسے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا اہمیت ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ اہمیت ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اگر بد سلوک تو پھر ایمان کی نفی ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، چار ایسی چیزیں ہیں جو خوشبختی کی علامتیں ہیں، یہ چار علامتیں خوشبختی کی ہیں، اور چار علامت بدبختی کی ہے۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، چار علامت جو خوشبختی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المرأة الصالحة، سب سے پہلے اچھی بیوی خوشبختی ہے، علامت ہے کہ یہ شخص جس کی بیوی اچھی ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے، دیندار ہے، خوشبختی کی علامت ہے۔ واللہ کئی ایسے خاوند میں نے دیکھے ہیں جو بڑے بے قدرے اور ناشکرے ہیں. بیوی حجاب کرنا چاہتی ہے وہ اسے روکتا ہے, بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر تربیت کرنا چاہتی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے, بیوی حرام سننا اور دیکھنا نہیں چاہتی خاوند روکتا ہے. بتاتا ہوں ابھی میں کہ بری بیوی کیا ہوتی ہے اور کس چیز کی علامت ہے. اللہ کے لیے ایسی بیویوں کی قدر کرنا جان لو جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہے. المرأۃ الصالحہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خوشبختی کی ان چار علامتوں, سب سے پہلے علامت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ, اچھی بیوی ہے. اچھی بیوی کون سی ہوتی, کون سی ہوتی اچھی بیوی؟ وہ نہیں جو آپ کی ہر بات مانتی ہے جائز اور ناجائز, وہ اچھی بیوی نہیں ہے. اچھی بیوی وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتی ہے, جو اپنے گھرانے کو دیندار گھرانہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گھرانہ بنانا چاہتی ہے, جو ہمیشہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے, اپنے آپ کو, اپنے خاوند کو, اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب, اللہ تعالیٰ کے پکڑ و جہنم سے بچانا چاہتی ہے. دوسری علامت خوشبختی کی, والمسکن الواسع, کھلا گھر, وسیع گھر. اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, رزق کی فراوانی ہے, تو بڑے گھر میں رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ہی بے رخی اور بیداری کرنی چاہیے, دنیا کو طلاق دینی چاہیے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسراف کیے بغیر, فضول خرچ کیے بغیر آپ اچھا اور وسیع گھر میں رہ سکتے ہیں. اور وسیع گھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خوشبختی کی علامت ہے, یہ دوسری علامت ہے خوشبختی کی. تیسری علامت والجار الصالح, اچھا پڑوسی. اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ ابھی جیسے میں نے کہا اچھی بیوی وہی علامتیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, متقی, مومن, نیک, صالح, یہ اچھا پڑوسی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. یہ خوشبختی کی تیسری علامت ہے. چوتھی علامت والمرکب الہنی, اچھی سواری. اچھی سواری بھی خوشبختی کی علامت ہے. جس شخص کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں وہ خوشبخت تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اس کا اپنا دل پاک اور صاف نہ ہو. اور دل اور پاک, دل کو پاک اور صاف شرک, بدعات و خرافات سے کیا جاتا ہے, یہ بہت لازمی ہے, ورنہ بد عقیدہ ہے, شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور بیوی اس کی اچھی ہے, اللہ کی آزمائش ہے. فرعون کی بیوی مومنہ تھی کہ نہ تھی؟ سبحان اللہ. تو بعض اوقات ایک فاسق اور فاجر شخص کی بیوی نیک اور صالح سب سے اچھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور بعض اوقات بد عقیدہ شخص کی بیوی اچھی ہوتی ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں یا بہن کا رشتہ کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے, یہ بہت لازمی ہے. واللہ بعض بچیاں عذاب میں مبتلا ہے, عذاب میں, واللہ قسم کھا رہا ہوں. ساری زندگی توحید اور سنت پر تربیت کرتے رہے والدین، لیکن جب شادی کا وقت آیا، رشتے کرنے کا وقت آیا، تو غلط فیصلہ کر کے اپنی بچی کو ایسے گھرانے میں بھیج دیا جو شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ جا کے ہماری بچی جو ہے ان کو تبدیل کرے گی۔ یہاں اگر بچی کے پاس علم ہے توحید کا اور سنت کا، اور ایک گھرانہ جو ہے دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، بدعقیدگی نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اگر صحیح عقیدہ نہیں سمجھا ہے تو برے عقیدے سے بھی دور ہیں اور دنیا دار ہیں، اور تیسری شرط یہ کہ نصیحت بھی مان لیتے ہیں۔ اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، دین سے کچھ دوری ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یا وہ نہیں جانتے ہیں، لیکن نصیحت مان بھی لیتے، سن بھی لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تب سوچا جا سکتا ہے کہ ایسے کے ساتھ رشتہ کر دیا جائے تاکہ اس کی اصلاح بھی کی جائے، سوچا جا سکتا ہے۔ اگر مجبوری ہو، اگر اچھا اہل حدیث سلفی رشتہ نہ مل رہا ہو، تب اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بد عقیدہ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ دے دو اور وہ کرب اور عذاب میں مبتلا رہے ساری زندگی۔ الغرض، تو خوشبخت وہ انسان ہے جو موحد ہے، جو متبع سنت ہے، جس کا دل شرک بدعات و خرافات سے پاک ہے، اور پھر یہ چار علامتیں اس کی خوشبختی کی علامتیں ہیں۔ بدبختی کی چار علامتیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے المرأة السوء، بری بیوی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، جیسا کہ اچھی بیوی خوشبختی کی علامت ہے، بری بیوی بدبختی کی سب سے پہلی علامت ہے، جو ہمیشہ نافرمانی کی طرف اپنے خاوند کو دھکیلتی رہتی ہے، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہ بچوں کی تربیت، صحیح تربیت کی کوئی پرواہ ہے، نہ تو اس کی آنکھیں نہ اس کے کان حرام سے محفوظ ہیں، روزانہ ایک نئی نافرمانی اور اپنے نفس پر، اپنے خاوند اور بچوں پر نیا ظلم ایجاد ہوتا رہتا ہے۔ یا وہ بیوی جو ظاہراً تو دیندار لگتی ہے، لیکن اپنے گھر میں شرک اور بدعات کو عام کرتی رہتی ہے، آئے دن نئی بدعت ہے، اور بچوں کی تربیت بھی اسی شرک بدعت پر کرتی رہتی ہے، یہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں یہی گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، بھائیوں سے اور بیٹوں سے، اگر شادی کرنی ہے تو ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو دیندار ہو، اور دینداری کا مطلب جو موحد ہو، متبع سنت ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم بدل دیں گے، اور ایسے گھرانے میں جا کے شادی کرتے ہیں جو بدعت اور تحزب میں ڈوبا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اور یہ شخص انہی میں سے ہو جاتا ہے، تحزب و بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدبختی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بری بیوی، اور بری بیوی کون سی بیوی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ دو لفظوں میں سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک بدعات اور خرافات ہے۔ دوسری علامت تنگ گھر، بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن تنگ گھر میں رہتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی جو ہے مسکین، جس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے، جو بڑا گھر خرید نہیں سکتا، بات اس کی ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے لیکن وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اپنی زندگی بھی تنگ ہے، بچوں کو بھی تنگی میں رکھا ہوا ہے، بدبخت انسان ہے یہ. بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں، اپنے آپ کو سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، سارا دن خود اور اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے گندگی کی ڈبوں سے چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، سوکھی روٹی وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں، گھر میں صرف ایک کمرہ ہے یا مشکل سے ایک کمرہ، چھوٹا ساتھ چھوٹا کمرہ ہوگا، اس میں 10 لوگ رہتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان میں وہ ذمہ دار ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ادھر سے پیسہ اکٹھا کرتے ادھر زمینیں جا کے خریدتے ہیں، اور خود اپنی یہ حالت ہے، بچوں کو تربیت میں کوئی پرواہ نہیں ہے، سارا دن انہوں نے یہی کام کرنا ہے، یہ زندگی ہے، بدبختی ہے یہ، اور یہی معنی ہے حدیث کا. تیسری علامت بدبختی کی، برا پڑوسی، پڑوسی برا ہے، بدبختی کی علامت ہے. بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جو خود تو نافرمان ہوتے ہی ہیں لیکن اپنے نیک اور مومن صالح پڑوسی کو روزانہ تکلیف دیتے رہتے ہیں. میں چند صورتیں آگے بیان کروں گا تکلیف دینے کی، اذیت کی. میوزک سننی ہے، خود نافرمانی کرنے تو آواز فل کر دیتے ہیں. اب یہ بیچارہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بدبخت اس نے آواز میوزک کی فل کی ہوئی، گانے سن رہا ہے. خود تو نافرمانی کرنی ہے، اس پڑوسی کا کیا قصور ہے؟ اذیت ہے، شاید اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں. لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا وہ جنت میں داخل نہ ہو گیا، جنت سے محرومی اس بدعملی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، شاید اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. ہمارے بعض بچے جو ہیں جوش میں آ جاتے ہیں، میوزک لگانی فل آواز میں لگانی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ اس عمل سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کا پڑوسی بڑی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اس شخص کی یا اس بندے کی، اس پڑوسی کی، اس بدعملی کی وجہ سے. چوتھے نمبر پہ بدبختی کی چوتھی علامت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور بری سواری، یعنی اگر کوئی اچھی سواری رکھ سکتا ہے معقول، جو اس کے لیے میسر ہو، نہیں رکھتا وسعت کے ہوتے ہوئے بھی، تو یہ بدبختی کی علامت ہے. واپس آتے ہیں، حسن سلوکی ہوتی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوکی پڑوسی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اذیت نہیں دینی، اسے تکلیف نہیں پہنچانی، یہ حسن سلوکی نہیں ہے. اچھا سلوک اور حسن سلوکی کا معنی ہے، جیسا کہ امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، پڑوسی کو اذیت نہ دینا حسن سلوکی نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کی اذیت پر صبر کرنا حسن سلوکی ہے. جانتے ہم یہ. سبحان اللہ, ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ پڑوسی کو ہم تکلیف نہیں دیتے کوئی بھی, ہم وہ ہم اچھے پڑوسی ہیں, اچھا سلوک کرنے والے ہیں. لیکن جب وہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ہم کہتے تو بدلہ ہے. جو محسن ہوتے ہیں نا, احسان کرنے والے, وہ بدلہ نہیں لیا کرتے, وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. احسان کرنے والے صبر کرنے والے ہوتے ہیں, بے صبر نہیں ہوتے, بدلہ نہیں لیا کرتے. حسن سلوک کا کیا معنی ہے؟ اچھے سلوک کا کیا معنی ہے؟ امام شعبی فرماتے رحمہ اللہ, کہ اس کو اذیت نہ دینے کا معنی نہیں ہے بلکہ اس کی اذیت پر صبر کرنا ہے, یہ اچھا سلوک ہے. اچھے سلوک کی چند صورتیں, سب سے پہلے کہ اس کے لیے خیر خواہ و نصیحت کرنا. آپ کا پڑوسی ہے, آپ ملتے ہیں, اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر پیار سے, محبت سے اس کو نصیحت کریں. سختی نہیں, گالی نہیں. اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر نرمی سے اس کی اصلاح کریں, نرمی سے نصیحت کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے ایک ساتھ رہنا ہے, پڑوسی ہے آپ کا. بد سلوکی کرو گے تو پھر خود بھی اذیت اور کر میں رہو گے, وہ بھی اذیت اور کر میں رہے گا. اس لیے اصلاح کا ہونا لازمی ہے, اور اصلاح کے لیے نصیحت کا ہونا لازمی ہے, اور نصیحت ہمیشہ نرمی سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, الدین النصیحہ الی آخر الحدیث. دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت کا, نصیحت کس چیز کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی, اسے نیک اور صالح بنانے کی. رحمک اللہ. دوسرے نمبر پہ حسن سلوکی یا پڑوسوں کے حقوق میں سے, کہ جب اسے ملے تو مسکرا کے خندہ پیشانی سے ملے, اس سے مصافحہ کرے, اس کا حال پوچھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آپ کا مسکرانا آپ کے بھائی کے سامنے صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. تمہارا مسکرانا مسلمانوں کے سامنے, عام مسلمان جو ہیں, صدقہ ہے. یہ تمہارا پڑوسی جس کا حق زیادہ ہے. تیسرے نمبر پہ اس کو ہدیہ دینا, فوقتاً فوقتاً آپ کی وسعت جتنی ہے, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے, چھوٹا سا ہی صحیح تحفہ دے دینا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تہادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی رہے گی. چوتھے نمبر پہ گھر میں اگر کوئی چیز پکتی ہے تو کچھ حصہ پڑوسی کو بھیج دیا کرو. لازمی نہیں کہ روزانہ ہر وقت, کبھی کبھار بھیج دیا کرو. خصوصی طور پر اگر آپ کے پڑوسی فقراء اور مساکین ہے اور آپ کے پاس وسعت ہے, تب تو روزانہ بھی آپ بھیج دو. لیکن اگر آپ کا پڑوسی مسکین یا محتاج نہیں ہے اور آپ کوئی کھانا پکاتے ہیں تو کچھ حصہ پڑوسی کو بھیج دیں۔ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید ابو ذر کو حکم دیتے ہیں، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی چیز پکاؤ گھر میں، سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیں، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لیں، کیا جاتا ہے، تھوڑا ٹیسٹ میں فرق پڑ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے پڑوسی آپ کا پڑوسی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، یہ حسن سلوکی میں سے ہے۔ پانچویں نمبر پہ پڑوسی کی مشکل میں اور تنگی میں اس کی مدد کرنا، پڑوسی پریشان ہے، کوئی تنگی ہے تو اس کی مدد کرنا ہے، مدد تب کریں گے جب ہمیں خبر ہوگی، تو خبر رکھنا بھی حسن سلوکی میں سے ہے۔ پانچویں نمبر پہ خبر رکھنا ہے، چھٹے نمبر پہ اس کی مشکل میں اس کی مدد کرنا ہے، یوں کر لیں، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اس سے تعاون کرنا ہے خیر میں، ارشاد باری تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو بر میں، بھلائی میں، اچھائی میں، تقوی میں۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، جاب لیس ہو گیا ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ اسے قرض دے دیں۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے پیسہ دے کر، کہ تھوڑا سا پیسہ دے دے تحفے میں، نہیں کر سکتے قرض دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، اور قرض بھی آدھا صدقہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ساتویں نمبر پہ اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اگر وہ خوش ہے تو اسے خوشی میں شریک ہونا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ حسن سلوکی میں سے ہے، اور اس کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرے پڑوسی ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میرے خوشی میں شامل ہیں، میری خوشی سے یہ بھی خوش ہے، بشرطیہ کہ اس خوشی میں محرمات نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر بدعتیں ہیں، بعض لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں، خوشی ہے، یہ کون سی خوشی ہے، تو بدعت ہے، خوشی تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر شادی بیاہ ہے یا خوشی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اس میں گانے بجانے ہیں، محرمات کا ارتکاب ہے، تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، واللہ بعض گھر بسنے سے پہلے اجڑ جاتے ہیں بعض نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی جس دن سے رشتہ ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، اس دن سے لے کے نکاح تک، ولی میں تک نافرمانیاں ہوتی ہیں، واللہ نافرمانی پر نافرمانی، اور پھر تھوڑے سے عرصے میں بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے یا جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ناراض ہے اس شادی سے، اس نکاح سے ناراض کیوں ہے، پہلے دن سے ناراض کیا اپنے رب کو، سب کو راضی کیا ہے، بیوی کو راضی کیا ہے، بچوں کو راضی کیا ہے، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، خوشی کا موقع ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ بعض شادیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب پریم فرن نعوذ باللہ شراب دیتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، مرد اور عورتیں، بے پردہ عورتیں غیر محارم کے ساتھ ایک جگہ پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یہ شادی ہے؟ پھر جب یہی بیٹے اپنے گھر میں واپس روتی ہوئی آتی ہے، پھر کہتے ان لوگوں نے ظلم کیا ہماری بیٹی پر، سب سے پہلے ظالم تو تم خود ہو، اپنے اوپر، اپنے بچیوں پر، بیٹے پر ظلم کرنے والے کہاں تھے اس وقت جب اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اپنے بچوں پر ظلم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے؟ اس وقت تمہاری سوچ کہاں تھی؟ اس وقت سب کو راضی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ڈھیل دی ہے، ابھی میرا بندہ سدھر جاتا ہے، ابھی سمجھ جاتا ہے، ابھی سنبھل جاتا ہے، کسی کی نصیحت کام نہ آئی، اور محرمات کا ارتکاب کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے نافرمانی کی طرف، اور اب کہتے ہیں کہ ظلم کیا ہماری بچیوں پر۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور اگر پڑوسی غمزدہ ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اس میں بھی اس کے غم میں شریک ہونا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر اس کے قریب رشتہ دار قریب نہیں ہے تو تین دن تک کھانا بھی دینا مسنون ہے، یہ حق تو رشتہ داروں کے قریبی اگر نہ ہو اس وقت، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اکثر لوگ اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں تو جو پڑوسی ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اس سنت پہ عمل پڑوسی کرتا ہے، تو تین دن، کیونکہ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہ غم زدہ ہیں، وہ اپنے غم میں مصروف اور مشغول ہیں تو ان کی مدد کرنی ہے، اور کھانا جو ہے مختلف ضروری کہ ایک ہی پڑوسی کرتا رہے، ارد گرد پڑوسی ہوتے ہیں مختلف تو سب مل کے ایک ایک وقت کا کھانا جو ہے، یا دو دو تین تین وقت کا کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نامے نمبر پہ پڑوسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اسے اذیت نہ دی جائے۔ اذیت مختلف صورتیں ہیں، ان کے اپوزٹ اگر چلے جائیں تو یہ ساری اذیت کی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں، یا پہلے ایک دو صورت دس پوری کر لیتا ہوں میں، تو اذیت نہ دینا بھی، اور پھر دسویں نمبر پہ اپنے پڑوسی کی پردے اور عزت کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ بعض گھر میں جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں کہ دروازے ایک آمنے سامنے ہوتے ہیں، اگر دروازہ کھلا ہے تو اس میں کس طرح جھانکنا نہیں ہے، بعض وہ بچے دروازہ کھول لیتے پتہ نہیں چلتا، تو اپنے بچوں کو بھیج کے دروازہ بند کروا دیں، ان کو جا کے نصیحت کریں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بعض اوقات چور، آج کا چوری بھی بہت زیادہ ہے، تو جیسا اپنے گھر کا خیال رکھنا، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کی عزت کا بھی ویسا خیال رکھنا ہے۔ اپنے نظریں جھکا کے جائیں، کوشش کریں کہ اپنے پڑوسی کو پردے میں رکھیں اور خود بھی پردے میں رہیں۔ اذیت کی مختلف علامتیں ہیں، ساری کے سارے جو میں نے بتایا اس کے اپوزٹ، سمجھداروں کا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ چند ان کے علاوہ جو حسن سلوکی کے جو اپوزٹ ہیں، اس کے الٹ جو ہیں، وہ بدسلوکی کی علامتیں ہیں۔ چند جو معروف علامتیں بدسلوکی کی یا اذیت کی، میں وہ بتانا چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، جو زیادہ کامن ہے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں بدسلوکی اور اذیت کی، دس ہو گئے، گیارہویں آپ کر لیں علامت جو ہے کہ پڑوسی کے گھر کے سامنے بچوں کا مجمع لگانا اور شور و غل مچانا، یہ اذیت ہے، بدسلوکی ہے۔ آپ کا بچہ ہے، بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پڑوسی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر جوانوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اپنے بیٹوں کو منع نہیں کرتا، بھائی بیٹا کیا کر، ادھر آ جاؤ، کیوں ادھر بیٹھے ہو، کیوں پریشان کرو پڑوسی کو، پرواہ نہیں ہوتی، یہ جائز نہیں ہے شرع۔ وہ پڑوسی پریشان ہے، بار بار منع کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، یہ اذیت ہے، اور اس کا ذمہ دار والد خود ہے جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے اور دیکھے۔ اذیت کی اگلی صورت، غلط پارکنگ کرنا، پارکنگ نہیں ہے، جلدی میں آیا ہے اپنے پڑوسی گھر کے سامنے یوں گاڑی کھڑی کر دی ہے, یہ پروانہ کرتے ہوئے کوئی بےچارہ نکلے گا کیسے اور اندر کیسے جائے گا, یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی ہے میں نے. سبحان اللہ, واللہ اگر ہمارے گھر کے سامنے ہوتی نا ہم کبھی برداشت نہ کرتے, لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, اس کے بھی احساسات اور شعور ہیں, وہ بیچارہ اچھے خاموش ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں, بڑا بزدل کیا کر لے گا, یہ کمزور ہے. سبحان اللہ, جو آپ گالی نہیں دیتا, جو بدلہ نہیں لیتا, جو آپ کو پریشان اور اذیت نہیں دیتا اور آپ کی اذیت پر صبر کرتا ہے وہ بزدل نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ حسن سلوکی کرنے والا ہے. اور یہ بدبخت بدبخت ہے کہ نہیں, بدبختی علامتوں میں سے کیا ہے, برا پڑوسی ہے کہ نہیں, یہ برا پڑوسی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کئی لوگ تو روزانہ جھگڑا ہوتا ہے پارکنگ کی وجہ سے, روزانہ جھگڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگلی صورت, گندگی پھینکنا پڑوسی کے گھر کے سامنے, اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے اور پڑوسی کے گھر کے سامنے اس گندگی کو جمع کر لینا ہے, اذیت ہے. گھر کے اندر بعض ماشاءاللہ زیادہ بچے ہوتے ہیں اور بعض گھر بالکل قریب ہوتے ہیں جس کے زیادہ بچے شور کرتے ہیں, اور ساتھ والے گھر میں پڑوسی گھر میں یہ شور بالکل یوں لگتا ہے کہ اپنے کمرے میں ہو رہا ہو, تو اپنے بچوں کو سمجھے, یہ بھی اذیت میں سے ہے. رات کے یعنی دیر تک بچے جاگتے رہے, آج کل تو پڑھتے ہیں عجیب سا زمانہ, یعنی 12 بجے رات کی ابتدا ہوتی ہے, ابھی تو کہتے ہیں رات شروع ہو رہی ہے, 12 بج رہے رات شروع ہو رہی ہے, اور بچوں کے شور شروع ہو جاتے ہیں, سارا دن بچے سوتے رہتے ہیں, ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور شور مچاتے رہتے ہیں. اگر آپ کے گھر کا یہ طور طریقہ ہے جس کا کوئی طور طریقہ ہے ہی نہیں, بغیر لگام کے آپ نے معاملات چھوڑے ہوئے ہیں, پڑوسی کا کیا قصور ہے, اس نے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, اس نے کام پہ جانا ہے, اس کے اور بھی صبح صبح کام ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے سونے ہوتے سارا دن, یعنی خود ریٹائر ہو چکا ہے, کوئی کام وام کرنا نہیں, اس نے بچے اس کے شور مچانے والے ہیں, گھر والے سارا دن سوتے رہتے ہیں, خود بھی سوتا رہتا ہے, رات کو ان کا دن شروع ہوتا ہے, وہ ساری رات شور مچاتے رہتے ہیں, تو آپ کے پڑوسی کا قصور کیا ہے. مصیبت یہ کہ بعض لوگ اپارٹمنٹ ہوتا ہے, ادھر بھی پڑوسی ادھر پڑوسی درمیان میں ہوتے ہیں اور ہر طرف سے اذیت دیتے رہتے ہیں, آل راؤنڈر ہے, نعوذ باللہ, سب کو پریشان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, واللہ ایک پڑوسی کو اذیت دینا ہی کافی ہے, ایک کو, اور یہاں معاملہ تو ہر طرف کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آخر میں پڑوسی کسے کہتے ہیں اور پڑوسیوں کی کتنی قسمیں ہیں. پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہوتا ہے, کتنے قریب ہو, علماء کے اس میں اختلاف ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, فرماتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں, یعنی گھر کی چھت پر, وہ گھر بھی یعنی 10 منزلہ نہیں ہونا چاہیے, بغیر اسپیکر کے اور بغیر ایئر کنڈیشن کے, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر کھڑو کے بلند آواز میں اذان دیتا ہے, جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں. واضح ہے پڑوسی کی حد یہ ہے, قریبی پڑوسی جو ہے. بعض علماء نے کہا کہ 40ویں گھر تک بھی پڑوسی ہوتا ہے, جار الجنوب جو ہے, بہرحال لیکن یہ جو حد ہے معقول ہے. پڑوسوں کی 3 قسمیں ہیں اور ان کے حق ایک سے بڑھ کر ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے پہلے نمبر پہ جس کے 3 حقوق ہیں, مسلمان, رشتہ دار, پڑوسی. ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا, دوسرا حق ہے رشتہ دار ہونے کا, تیسرا حق ہے مسلمان ہونے کا, 3 حقوق ہیں. دوسرے قسم کا وہ پڑوسی جس کے 2 حقوق ہیں, کون سا ہے, پڑوسی رشتہ دار. تیسرا وہ پڑوسی جس کے 1 حق ہے, کافر پڑوسی ہے. ارے کافر پڑوسی کا بھی حق ہے, جی ہاں, کافر پڑوسی کو بھی اذیت نہیں دینی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.